ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإن تولى إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعلي
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشنا
اللهم صل على سيدنا
ومولانا
ومولانا
محمد وبارك وسلم
محمد وبارك وسلم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
لبيك ذا المعالج لبيك ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سيسترز؟ آپ سب امید ہے آپ سب بخير وعافیت ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور کیسی گزری آپ کی بریک؟ جی الحمدللہ آپ کی بریک آپ کو ملی ٹو کلاسز، ان کو ضرور ریمائنڈرز دے دیجیے تاکہ وہ کلاس کو جوائن کر سکیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ایک اور سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری زندگی میں آ رہا ہے. اور آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے خیال میں اس ٹائم میں سب سے بیسٹ چیز جس پر ہم پونڈر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں، وہ سورۃ العصر ہے نا، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان ہی خسارے میں جا رہا ہے. زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے. اور اس میں جو کامیابی کا فارمولا ہے وہ کیا ہے، کون سے چار کام ہیں جو انسان کو کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ، ادروائز انسان خسارے میں ہے نا، کہ وہ بس لاس میں جا رہا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو 2017 کی صبح نہیں مل سکی ہوگی. آپ نے بھی کئی نیوزز سنی، میں نے سنی کہ اینڈ آف دا ڈسمبر کئی لوگ ایسے تھے جن کی بہت سی پلاننگز ہوں گی، پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ پلان کیا ہوگا لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا نا. اوکے ماشاء اللہ. رائٹ، ایمان، جو کہ ایمان لائے، عمل صالح کریں، اور کیا کریں، حق بات کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین. یہ چار جو ہیں وہ کام ہیں جس سے کہ انسان خسارے سے بچ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر یہ چیز بتائی اور اسی کا ہمیں یعنی ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ان چار کاموں کی کیا اہمیت ہے، کیا اس طرح سے ہو رہے ہیں. رائٹ، اور چاہیں تو اس کی تفسیر ایک بار ضرور سنیے، پڑھیے. رائٹ، دوبارہ سے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ بالکل کلیئر بات کر دی گئی ہے نا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنے پچھلے سال کا انالیسس ضرور کرنا ہے کہ کتنا قرآن سے قریب ہوئے، کتنا چیزیں ہمارے عمل میں آئیں، کتنا ہم نے آپ کو بدلا، اور کتنا سفر ابھی باقی ہے. کیونکہ آج کل جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں ہماری سراؤنڈنگس میں، اس سے واقعی یہ لگ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے، بہت کم اور مقابلہ سخت ہے نا. چلیے تو انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں، اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کی کلاس شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ فضل، میمونہ پروین، بشرا احمد، رابعہ اکبر، صاحب صبیحہ خان، شازیہ عامر، زرینہ محمد، سلمہ شیخ، نبیلہ عامر، فائقہ احمد، عظمیٰ طاہر، شمائلہ ارشد، یاسمین اقبال، زہرا ترابی، شہناز فاطمہ، نرگس رحمان، تنویر جہاں، رخشندہ عزیز، نادیہ ناز، مسعودہ حسین، غزالہ شاہد. جی اگر کسی کی اٹینڈنس رہ گئی ہے تو پلیز وہ اپنے نام کے ساتھ لبیک لکھ دیجئے، یا میں نے کسی کا نام نہ لیا ہو تو وہ بھی پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کیجئے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سسٹر بشرا، اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے. الحمدللہ. چلیے تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا گرامر کا سیشن سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من
میرے خیال میں ہمارا کوئی ہوم ورک تھا لاسٹ کلاس میں، مجھے جہاں تک یاد کرتا ہے، ہوم ورک تو مجھے بھول گیا لیکن مجھے یہ یاد کرتا ہے کہ دو ہوم ورک تھے. लेकिन मुझे किसी किसी सिंगल स्टूडेंट का भी होमवर्क रिसीव नहीं हुआ। अभी अगर रिसेंट एक दो घंटों में किसी ने कोई सेंड किया हो तो चले ठीक है। तो उस होमवर्क को आप लोगों ने याद रखा है, मुझे तो भूल गया मैंने क्या होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों ने होमवर्क मुझे सेंड करना है। ठीक है, हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था वो हमारा था मजबूर। मजबूर को हम लोगों ने शुरू किया था, उसको हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कैसे उसको बनाया जाता है। फिर उस सेंटेंस में हमारे पास एक होता है नाइबल फाइल, जो कि असल में असल सेंटेंस में हमारे पास जो मकूल भी होता है वो जब मजबूल फेल के साथ आता है तो वो फाइल का एराब ले लेता है और फिर जो है उसको हम नाइबल फाइल कहते हैं। असल में वो असल जुमले के अंदर वो मतलब ही होता है। हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को किसी स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कुरान की कोई भी आयात लेके उसको प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको चेक करके तो फिर आप लोगों को उसके उसकी भी प्रोग्रेस बता दूंगी, उसके बारे में भी जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं डिस्कस कर लूँगी। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की ज़्यादातर जो मैटर करेगी वो यही कि आपको कुरान मजीद के अंदर से कितनी चीज़ों को ग्रैस्प करना आया है, आप कितना जज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेज जो किताब में हैं, जो आमिर सुहेल की बुक आप लोगों को पहले बताई गई थी उसमें भी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेज को करके सेंड करना चाहते हैं तो उनको भी इंशाल्लाह मैं चेक कर सकती हूँ। तो इसके साथ साथ जो होमवर्क फिर होते हैं वो भी आप करें तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस इस तरीके के साथ होगी। तो चीज़ें टाइम लेती हैं और फिर ग्रामर तो कुछ ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है क्योंकि ये खुश्क सब्जेक्ट है, थोड़ा मुश्किल से इंसान को समझ में आता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नाइबल फाइल को भी देखा था, कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। कुछ थोड़ी और एग्जांपल्स हैं एक जैसे कुरान मजीद में हमें सूरतुल बकरा में मेरे ख्याल है ये आयत आयत आती है दोरीबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वलमस्कनतु। इसमें जो दोरीबत है ये हमारे पास तेल तेल मजबूर है, क्योंकि हमने देखा था कि हम जब फर्स्ट यानी जो हमारे पास पहला फा कलेमा होता है उसको हम जब दम्मा दे देते हैं तो उससे फिर हमारा फेल मजबूल बनता है, यानी एक ही हमारे पास डाई है फुईला की डाई जिसके ऊपर हमारे तमाम के तमाम अफाल मजबूल आते हैं। तो इसमें अगर हम सिंगुलर देखें गोरीबत में तो गोरीबा फुईला की डाई के ऊपर है तो गोरीबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला। तो अब आप देखें कि इस जुमले को अगर हम एक आम जुमले के तौर पे देखें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो बात हो रही है वो यहूद की हो रही है कि उनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत इस सारी चीज़ को अल्लाह ताला ने पेस्ट कर दिया था। तो लेकिन जब इसमें से फाइल हटा तो अज़िल्ला वल मस्कना ये दोनों जो हैं हमारे पास ये नाइबल फाइल की सूरत में आ गए। है इसी तरह हमारे पास सूरतुल बकरा में एक और मिसाल आती है फेल मजबूल की खुल्लमा रुजको मिन्हा मिन समरतिन रिस्कन। ये हमारे पास जन्नत के जो फल हैं उनके बारे में जब अल्लाह ताला जन्नत का जो भी रिस्क है उसके बारे में जब अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर जो फेल इस्तेमाल हुआ है रुजको। अब यहाँ पर भी आप देखें कि अगर हम इसका सिंगुलर देखें तो रुजको फुईला की दाय पे है كل ما رزقوا منها. फिर इसी तरह एक और आया है हमारे पास, ठीक है, इसमें फिर आप देखें कि एक और हमारे पास आयत आती है, कुबिया आला कुलूबिहिम, कुबिया कोइला की डायते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास हर्फ जार आ गया है आला, तो इस वजह से कुलूबिहिम जो कि असल में यानी मीनिंग के अतबार से आप देखें तो वो कुल भी बनता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हर्फ जार के साथ इस्म आ रहा है तो इसलिए ये हालत जर में है। कुबिया आला कुलूबिहिम के उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी गई, तो कुबिया जो फेल है ये भी हमारे पास फेल मजबूर है, यानी लगाने वाले अल्लाह ताला ही की ज़ात है, मोहर लगाना दिलों पे अल्लाह ताला की ज़ात, यानी फाइल जो है आप कह सकते हैं अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ पे हमें जब फाइल हटाना मकसूद हुआ तो खाली कुबिया फेल के साथ, फेल मजबूर के साथ इस बात को डिफाइन किया गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फेल मजहूल का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, अब हम एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके इसमें अब आप देखें कि हमारे पास जो एक आम जुमले की तरतीब होती है वो क्या होती है, कि जिसमें हमारे पास पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, और फिर मफूल भी ही होता है। लास्ट आया में अलैना, ये यहाँ पे कुबिया आला कुलूबिहिम है, आला कुलूबिहिम आपके पास जार मजरूर ही है और ये मुतअल्लिक फेल आप इसको कहेंगे, क्योंकि इसको हम मफूल बिही से फिर नाइबल फाइल नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि मफूल बिही जो है वो हालत नसब में होता है। ये सिर्फ आपको एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई जा रही है कि आप जब एक आम जुमले को उर्दू में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो वो आपको लगता है कि वो मफूल बिही की स्टेटस पे है, लेकिन चूंकि ये आला के साथ आ जाता है तो फिर इसको हम मुतअल्लिक फेल कहते हैं, इसको हम मफूल बिही या नाइबुल फाइल की स्टेटस पे नहीं लेके आ सकते। ओके ठीक है, तो आम जुमला जो हमारे पास होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास फेल आता है सबसे पहले, फिर फाइल और फिर मफूल। अब इसमें इस तरतीब में हम जो फाइल और मफूल है उसकी तरतीब को चेंज कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा तो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा ज़रूरी हो जाता है, जैसे अगर हमारे पास मफूल बिही दमीर हो और फाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर हो, तो फिर हमें मस्ट होता है कि हम जो दमीर है मफूल बिही की उसको पहले लेकर आए। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, इसमें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे क़रा अलियुन किताबन, अब देखिए फेल है क़रा अलियुन फाइल किताबन मफूल बिही। अब अगर हम इस जुमले पर थर्ड नंबर पे लेके आएंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास मफूल बिही दमीर होता है और हमारा जो फाइल है वो इस्म जाहिर होता है, तो फिर हमें जो मफूल बिही दमीर है उसको फेल के साथ अटैच करके लिखना होता है वो, तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, तरा अहू आली। अब इसी तरतीब के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो आपने समझने भी हैं, याद भी करने हैं, जहन में भी रखने हैं, और वो ये है कि अगर आपका मफूल बिही सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाए, यानी फेल से भी शुरू में आ जाए, तो भी आपका जो जुमला है वो जुमला फेलिया ही रहता है। जैसे अभी जिस सेंटेंस की मैंने एग्जांपल दी मैं उसी को आगे लेके चलूंगी के किताबन तराहु अली। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है जिसमें आपने क्या किया, हमने क्या किया है कि जो मकूल भी है उसको हम फर्स्ट नंबर पे ले आए हैं, फिर हम फाइल फेल को लेके आए हैं। करा सॉरी, इसमें हु एक एक्स्ट्रा लिखा गया, किताबन करा अली। ये जो हु की ज़मीर है ये आप इसको बेशक हटा लें। मैं ठीक से जुमला लिख देती हूँ ताकि कोई मसला ना हो इसमें। ठीक है, ये आपके पास जुमला है। इसमें अब आप देखेंगे जो आपका मकूल भी है किताबन, वो आपका फेल से पहले आ गया है। और मकूल भी जो है वो इस्म होता है क्योंकि किताब आपके पास नाम है जो कि इस्म की कैटेगरी में आ रहा है। अब ये जुमला शुरू बेशक इस्म से हो रहा है लेकिन चूंकि मकूल भी सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो इससे ये जुमला 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 इस्मिया नहीं बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट करना है, जहन में रखना है कि मफूल भी अगर फेल से पहले आ जाता है तो वो सेंटेंस हमारे पास जुमला फेलिया ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इस जुमले को हम इस तरीके के साथ लिखें अलीयुन क़रअ किताबन। ठीक है, इसमें अब हमने क्या किया कि फाइल को हम स्टार्ट में ले आए हैं तो इससे ये जुमला क्या हो गया है, जुमला इस्मिया बन गया क्योंकि हम फाइल को शुरू में ले आए हैं फिर हम फेल को लेके आए हैं और उसके बाद हमने मफूल भी, यानी ये चेंजिंग्स हम जो कर रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कौन सा जुमला फेलिया है कौन सा इस्मिया है। ठीक है, तो अगर मफूल भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और फेल मुअख्खर हो जाता है मफूल भी से तो वो जुमला जुमला फेलिया ही रहता है, लेकिन अगर फाइल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो फिर आपका जो जुमला है वो जुमला इस्मिया में चेंज हो जाता है। फिर आप देखें अलीयुन जो है वो आपके पास मुब्तदा हो जाएगी और क़रअ किताबन, क़रअ किताबन जो है ये आपके पास जुमला फेलिया होगा और खबर, यानी खबर आपके पास जुमला फेलिया की सूरत में आई है। ठीक है, अब अगर इस ऐसी सूरत हो कि आपके पास फाइल शुरू में आ जाए तो फिर आपका जो फेल होगा ना वो जिन्स में तो मुताबकत करता ही है हमेशा मुज़क्कर मौनस में, लेकिन फिर वो अदद में भी मुताबकत करेगा क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारा इस्म जाहिर हो जाता है तो जैसे जमा अल मुस्लिमून, इसमें आप देखें कि हमारे पास अल मुस्लिमून इस्म जाहिर है लेकिन प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हमने जो फेल है वो सिंगुलर यूज किया था। ये जुमला फेलिया में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा इस्म जाहिर हो तो हम क्या करते हैं कि जो उसके साथ फेल इस्तेमाल करते हैं वो जिन्स में मुताबकत करता है लेकिन अदद में वो सिंगुलर ही रहता है, वाहिद रहता है। मुअन्नस होगा मुज़क्कर होगा तो वो उस चीज़ में अपने फाइल की मुताबकत करेगा लेकिन अदद में अगर वो शुरू में आ रहा है तो फिर वो सिंगुलर ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको जुमला इस्मिया में चेंज करें, अलमुस्लिमूना को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएं, तो ये जुमला फिर कैसे हो जाएगा, कोई ट्राई करना चाहेगा? क्योंकि इसमें हमने फेल को जमा में कर देना है। फिर हम इसको लिखेंगे अलमुस्लिमून जमाऊ। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? जमाना का जो फेल है वो हमारा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, जो मुज़क्कर के लिए है वो जमाऊ का फेल है। ठीक है, ओके। اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کیوں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ, اس میں مطلب میننگ میں کیا فرق ہوگا کہ اگر ہم ایک ہی سینٹینس کو جیسے جمع المسلمون ہے یا المسلمون جمعو, ان دونوں میں ہمیں سینٹینس میں کیوں ہم کیوں بعض دفعہ اسم کو پہلے لے آئیں, کیوں ہم فعل کو پہلے لے آئیں, اور اس سب سے اس کے مفہوم میں کیا ڈفرینس آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جمع المسلمون میں ایک آپ کے پاس سادہ جملہ ہے کہ مسلمان جمع ہوئے, لیکن جب آپ یہ کہتے ہو نا جمعو, یعنی جب آپ جملہ اسمیہ میں اس کو بدل دیتے ہیں تو پھر آپ فائل کے اوپر سٹریس کر رہے ہوتے ہیں, ایک اس کے اندر تاکید سٹریس پیدا ہو جاتا ہے جب آپ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ایک ہمارے پاس سینٹینس ہے خلق اللہ الارض, اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا. ہاں جی, اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے, الحمد للہ. ایک ہمارے پاس جملہ تھا کہ خلق اللہ الارض, کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا, لیکن جب ہم اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کر دیتے ہیں اللہ خلق الارض, تو پھر اس کا کیا مفہوم بن جاتا ہے کہ اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا. تو اس میں جب ہم اللہ کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لے آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی نے زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, اب مجھے 5 منٹس چاہیے ہوں گے نماز کے, پھر میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتی ہوں کلاس کو نماز پڑھنے کے بعد. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ ہم بھی 5 منٹس کی بریک کرتے ہیں, آپ لوگ پلیز 5 منٹس کی بریک لیجئے اور انشاءاللہ پھر ہم کلاس کو جوائن کریں گے. سسٹر سائمہ, اگر آپ پلیز کچھ پلے کر دیجئے ڈیورنگ بریک. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ ربنا هو الالہ, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول
الستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی سینٹینسز کی لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ جملہ فیل سے ہے تو اس میں جیسے اگر ہم کہیں دخل المعلم معلم داخل ہوا یعنی جو استاد ہے وہ کمرے میں داخل ہوا یا کہیں پہ بھی داخل ہوا کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ کہاں داخل ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ دخل المعلم اب آپ اگر اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو المعلم سٹارٹ میں آ جاتا ہے جملے کے المعلم دخل اب اس میں ہمارے پاس کوئی بھی چینجنگ نہیں آتی اور وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ معلم جو ہے وہ سنگولر ہے لیکن اگر ہم اسی جملے میں یہ کہیں دخل المعلمان تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تثنیہ بنا دیا کہ جو ہمارا مفعول ہے وہ ہمارا تثنیہ ہو گیا دخل المعلمان اب اس جملے کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں چینج کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے المعلمان کو ہم نے شروع میں لانا ہے پھر ہم نے جو فعل ہے اس کو جنس اور عدد دونوں کے اعتبار سے ایکویلنس دینی ہے تو اس جملے کو چینج کرنے کی کوشش کریں. دخل المعلمانی. اس میں جو ہمارا فیل ہے وہ مذکر تو ہے ہی لیکن اس کو ہم تسمیہ بنا دیں گے. دخلا المعلمانی دخلا. جی بالکل المعلمانی دخلا. اور اسی طرح اگر ہم دخل المعلمون جب ہمارے پاس جمع کا صیغہ ہو جائے المعلمون میں تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ المعلمون دخلوا. پھر اسی طرح اگر ہم مؤنث کی سائڈ پہ آئیں تو دخلت المعلمہ کہ معلمہ جو ہے فیمیل ٹیچر وہ داخل ہوئی. دخلت المعلمہ. اب اس کو اگر ہم جملہ اسمیہ میں چینج کریں گے تو کیا ہوگا؟ المعلمہ دخلت. تھوڑے سے آپ کو اعراب میں چینجنگ اس لیے فیل ہو رہی ہیں کہ دخلت جو ہے وہ آپ کے پاس ساکن کے ساتھ ہوتا ہے سکون کے ساتھ. تو اس کو جب ہم جوائن کرتے ہیں تو وہ کسرہ کے ساتھ دخلت المعلمۃ. اصل میں تو یہ دخلت ہے لیکن جب ہم اس کو جوائن کرتے ہیں تو کسرہ کے ساتھ جو ہمارے پاس ایک عام قاعدہ ہے. ایکسیپشنل ہیں دو کیسز ہم ایکسیپشن کے پڑھ چکے ہیں لیکن عام طور پر ہم کسرہ دیتے ہیں تو دخلت المعلمۃ. اور جب ہم اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو المعلمۃ دخلت. یہ ہمارے پاس صرف فیل جو ہے وہ لیٹر ہو جاتا ہے اسم کے بعد آ جاتا ہے. پھر اگر ہم اسی میں المعلمتانی کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو فیل ہے وہ تسمیہ کا دخلتا. المعلمتانی دخلتا. صرف ہم نے تا کے بعد جو ہے وہ الف کو ایڈ کر دینا ہے جو کہ تسمیہ کا ہے. اسی طرح اگر ہم المعلمات کے ساتھ دخلت کا فعل استعمال کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ جیسے دخلت المعلمات. اس سینٹینس کو اگر آپ چینج کریں تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ جملہ اسمیہ میں دخلت المعلمات. المعلمات کے ساتھ کون سا فعل آئے گا؟ المعلمات دخلنا. تو ہمارے پاس جمع کا صیغہ ہے وہ ہم اس کے ساتھ میں ایڈ کریں گے. یہ سب باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہم نے جو بھی مثالیں دیکھی ہیں وہ کس چیز کی تھیں کہ ہمارے پاس اگر فائل جو ہے وہ اسم ظاہر ہو لیکن اگر ہمارے پاس جو فائل ہے وہ اسم ضمیر کی صورت میں آ جائے تو اس میں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے ضمائر ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر فعل کے ساتھ ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے اس کو ہم صرف فعل سے پہلے لے آتے ہیں تو وہ ہمارا جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جیسے اگر ہم اسی دخلا کے فعل کو دیکھیں تو دخلا آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے لیکن جب آپ اس کو کہیں گے ہوا دخلا تو اب آپ کا جو جملہ ہے وہ اسم ضمیر سے شروع ہو رہا ہے جس میں ہوا جو ہے وہ آپ کے پاس مبتدا ہے اور دخلا جملہ فعلیہ خبر ہے. تو جب ہم ضمیر کو باہر نکال کے جملے کے شروع میں لے آتے ہیں تو پھر ہمارا جو سینٹینس ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے. ہوا دخلا ہما دخلا ہم دخلو ہیا دخلت ہما دخلتا اور ہن دخلنا انت دخلتا انتما دخلتما، انتم دخلتم، انت دخلتي، انتما دخلتما، انتن دخلتن، انا دخلت، نحن دخلنا. یعنی جو تمام کی تمام ہم نے ضمائر دیکھے ہیں ان کو ہم فعل کے جب شروع میں لکھ دیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا جو مفعول بھی سینٹنس کے سٹارٹ میں آ رہا ہو تو اس سے جملہ جملہ اسمیہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ مفعول بھی آپ کے پاس اسم ہی ہوتا ہے لیکن اس سے وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. جب فاعل سٹارٹ میں آتا ہے تب جملہ اسمیہ بنتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ لوگ رائٹ کر لیں. یہ اب ہمارا جو ہے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب مفعول بھی آپ کا سینٹینس کے سٹارٹ میں آتا ہے مفعول بھی تو اس سے جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو جو اس ٹاپک کے شروع میں مثال دی تھی وہ کیا دی تھی کہ کتاباً قرأ علی، کتاباً مفعول بھی ہے وہ سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے لیکن جملہ فعلیہ ہی ہے. مفعول بھی کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ نہیں ہوتا. جب آپ کا فائل فیل سے پہلے آ جاتا ہے سینٹنس کے سٹارٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جملہ فیلیہ دیا جائے اور اس سے آپ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فائل کو پہلے لے آنا ہے اور فیل کو بعد میں لے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب فائل پہلے آ جائے گا تو وہ جملہ اسمیہ میں بدل جائے گا. جیسے دخلت المعلمہ، جملہ فعلیہ، دخلت فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسی کو جب آپ ٹھیک ہے. اب یہ جیسے ہم نے ضمائر کو دیکھا کہ فعل کے جب شروع میں آتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، تو اس کی مثال ہمیں ایک ملتی ہے سورۃ الانبیاء میں جہاں پہ ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ تمام کے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد جو کلہاڑی تھی وہ سب سے بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھتی تھی، اور جب ان سے ان کے قوم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا یہ جو بڑے والا الہ ہے اسی نے یہ سارا کام کیا ہو. تو وہاں ہمارے پاس ایک سینٹنس ہمیں ملتا ہے کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو کیا کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو سینٹنس آ رہا ہے وہ آپ کا یہاں پہ جو آپ لوگوں کا سینٹینس ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے پاس جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں انتا کی ضمیر ہے، اس کے بعد فعلتا فعل ہے تو ضمیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جملے میں چینجنگز کیا ہے کہ ایک آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایسے کیا، یعنی فعلتا ہو کذا کذا. آپ کسی بھی چیز کے لیے آپ جب فعل کو مقدم کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی تاکید، بغیر کسی سٹریس کے، بغیر کسی زور کے وہ جملہ ہوتا ہے، وہ ایک عام سینٹینس ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا انت فعلت هذا کہ کیا تم نے یہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ جب انتا سینٹینس کے سٹارٹ میں آیا تو وہ ایک جو شدت اور ایک جو غصہ اور ایک جو ایکسپریشنز ہیں ان کی قوم کے وہ پورے سینٹینس کے اندر آ رہے ہیں. صرف انتا کے سینٹینس کے شروع میں آنے سے. تو جب آپ جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ میں چینج کرتے ہیں تو ایک جو جملے کا ایک ترکیب کی وجہ سے جو اس کی چینجنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر سٹریس زور پیدا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف ہیں, اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ تمام کے تمام بتوں کو توڑا, اور پھر جو ہے وہ ان کی قوم کا غصہ اور غضب آپ دیکھیں کہ کس طریقے کا ہوگا. اور اس پہ پھر یہ جملہ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ سارا کچھ کر دیا ہمارے الہوں کے ساتھ. تو یہ جو انت ہے یہی اس ایکسپریشن کو ہمیں بتاتا ہے کہ قوم کس طریقے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ جملہ ہمارا جو ہے وہ جب جملہ فعلیہ سے ہم جملہ اسمیہ میں اس کو چینج کرتے ہیں تو ہم فائل کو شروع میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک پوائنٹ اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم فائل اور مفعول بھی ان کی جو جگہ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک عام جملہ ہوتا ہے اس میں ہم فعل سب سے پہلے رکھتے ہیں, پھر فائل, پھر مفعول بھی, لیکن ہم ان کی ترتیب کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ ایک جملہ ہے نصر زید حامدا, اس میں اب ہمیں اعراب بتاتے ہیں کہ جو زید ہے وہ فائل ہے اور حامدا مفعول بھی ہے, یعنی زید نے مدد کی اور کس کی مدد کی, حامد کی مدد کی. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس جملے میں کہ فائل اور مفعول کون سا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم ان کی جگہ چینج کر دیں حامد کی, ہم کیا کہیں کہ نصر حامدا زید. اب نام بدلنے سے ان کی عربی حالت نہیں بدلی, تو اس کا مطلب ہے کہ زید ہی ہے, سیکنڈ سینٹینس میں بھی زید ہی ہے جس نے حامد کی مدد کی, نصر حامدا زید, بس ہم نے جگہ چینج کی ہے. لیکن عربی حالت چونکہ سیم ہے اس لیے جو جملے کا مفہوم ہے وہ نہیں بدلا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی جگہ ہو, ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم فائل اور مفعول کی جگہ چینج نہیں کر سکتے. اور وہ کب ہوتی ہے, جب آپ کے پاس فائل اور مفعول دونوں جو ہیں وہ مبنی آ جائے, کیونکہ مبنی جو ہے وہ حالت رف ہو, حالت جر ہو, حالت نصب ہو, تینوں میں ایک ہی طریقے کے ساتھ اس کو لکھا جائے, اس کے آپ کو اعراب بظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اس میں پھر ہم ان کے سٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے. جب ہمارے پاس مبنی آ جاتا ہے اس میں ہم نے جو فائل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھنا ہوتا ہے اور مفعول کو بعد, مفعول بھی کو بعد میں لکھنا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کہیں کہ نصر عیسیٰ موسیٰ, اب اس سینٹینس میں عیسیٰ ہی ہے جس نے موسیٰ کی مدد کی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حالت رفع ہے یا حالت نصب ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصر عیسیٰ موسیٰ, یہاں پر جو اب اسی ساری ترتیب سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, اوکے, اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ ہم فائل اور مفعول کی جگہ چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو اعراب ہے حالت رفع اور حالت نصب وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ فائل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے. لیکن جب ہمارے پاس فائل اور مفعول بھی دونوں مبنی ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی جگہ نہیں چینج کر سکتے.
کیونکہ ہمیں بظاہری طور پر کوئی حالت رف اور حالت جر کی کوئی سائنز نہیں نظر آ رہے ہوتے. اس وجہ سے جب آپ یہ سینٹینس لکھیں گے نصر عیسیٰ موسیٰ, تو اس میں شور ہے کہ جو عیسیٰ ہے وہ فاعل ہے اور موسیٰ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. یعنی فعل کے بعد جو پہلا والا ہوگا وہ فائل ہوگا اور پھر اس کے بعد مفعول بھی ہوگا. یعنی جو ایک عام سینٹینس کی ترتیب ہے کہ آپ کے پاس فعل پہلے ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفعول بھی ہوتا ہے, تو جب آپ کے پاس دونوں فائل اور مفعول بھی مبنی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ترتیب ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ پہلے فائل پھر اس کے بعد مفعول, پہلے فعل پھر فائل اور پھر مفعول بھی. اور یہ آپ کے پاس اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس فائل اور مفعول دونوں مبنی ہوں, کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک مبنی نہیں ہوگا تو وہ پھر اپنی اعرابی حالت سے فائل اور مفعول کو شو کر سکتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس دونوں مبنی ہوں گے تو پھر وہ ہمیں اپنی شکل سے نہیں شو کر سکتے, اس لیے ہمیں اس کی ترتیب کی جو سینٹینس کی ترتیب ہے وہ بالکل فعل فائل اور مفعول ہی کی رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کسی ترتیب کے ساتھ اب اسی ترتیب سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ ہے اور وہ یہ کہ بعض دفعہ ہمارا جو مفعول بھی ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں اس کو جب ہم سینٹینس کے شروع میں لے کر آتے ہیں, کیونکہ اگر اسم ظاہر ہے تو اسم ظاہر ہے تو اس میں تو ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جیسے قرأ علی کتاباً سینٹینس میں ہم نے مفعول بھی کو جملے کے شروع میں لے کر آیا تو کتاب قرأ علی, تو اس کو تو ہم آرام کے ساتھ یعنی بالکل ایزیلی جو مفعول بھی ہے اس کو اٹھا کے سینٹینس کے شروع لے کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں پھر اگر ہم, کیونکہ ضمیر کے ساتھ جو مفعول بھی کے ضمائر ہوتے ہیں وہ سارے اٹیچڈ ضمائر ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم ایک سینٹینس لکھ کے میں آپ کو مثال دوں گی تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ میں نے مارا اس کو, تو یہاں پر ضربت میں نے مارا اور ہو کی ضمیر ہے جو استعمال ہو رہی ہے. تو یہ چونکہ اٹیچ ضمیر ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہو کی ضمیر ہے, تو اب اس سینٹینس میں اگر ہم مفعول بھی کو, ہمارے پاس جو مفعول بھی ہے وہ ہو ہے, تو اگر ہم اس سینٹینس میں ہو کو جملے کے شروع میں لے کر آئیں تو اس جملے کی شکل کچھ ایسے ہوگی, ہو ضربت, ٹھیک ہے. اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو لکھ نہیں سکتے, یا ہو ضربت, ٹھیک ہے. تو یا کے ساتھ جب یہ ہو کی ضمیر مل جاتی ہے تو پھر ہم اس جملے کو اس طریقے کے ساتھ لکھ سکتے ہیں, ورنہ اکیلی ہو کی ضمیر جملے کے شروع میں نہیں آ سکتی کیونکہ اٹیچ ضمیر ہوتی ہے. تو یا کا خود سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ایک سپورٹ دیتے ہیں, جو ضمیر ہے اس کے ساتھ ایک سپورٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم یہ ایا کا ورڈ ساتھ میں لگا دیتے ہیں. اب یہ جملہ جملہ آپ کے پاس جملہ پہ لیا ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس مفعول بھی جو ہے وہ شروع میں آیا ہے, تو مفعول بھی کے شروع میں آنے سے جملہ فعلیا جملہ اسمیہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اور اب اس میں میننگ میں کیا ڈفرینس آیا کہ ضربت ہو میں نے اس کو مارا, لیکن جب ہم یہ کہیں گے ایا ہو ضربت تو پھر اب آپ سٹریس پیدا کر رہے ہیں, سٹریس جو ہے وہ آپ کا مفعول بھی پہ جا رہا ہے کہ میں نے اسی کو مارا. تو یہ جو چیز ہے कि यानी जो हु है उसके साथ स्ट्रेस आ रहा है, जो उसको की दमीर है उसके साथ एक स्ट्रेस आ रहा है। अब यही स्ट्रेस हमें सूरतुल फातिहा में भी मिलता है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब यहाँ पे आप देखेंगे जुमला फेलिया है क्योंकि आपके पास मफूल बिही की जो दमीर है वो आ रही है जुमले के शुरू में, तो ये जुमला जुमला फेलिया ही है इय्याक नअबुदु। अब यहाँ पे सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, अब ये जो का की दमीर है इसके साथ एक स्ट्रेस आ गया, हम किसी और की इबादत नहीं कर रहे, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, वह इय्याक नस्तईन और हम सिर्फ तुझी से मांगते हैं, तो ये जो एक स्ट्रेस पैदा होता है मफूल बिही की दमीर के साथ उसका ये उसलूब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके साथ हम इया लगा के दमीर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और फिर उस मफूल बिही के साथ एक स्ट्रेस शामिल हो जाता है जुमले में। तो ये सारी तरकीबें हैं जो एक सेंटेंस की हैं जिसमें कभी हम फाइल को जब जुमले के शुरू में ले आते हैं और जुमला इस्मिया बनाते हैं तो वो जो फाइल है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, मुब्तदा वो बन जाती है जब जुमला इस्मिया में हम उसको लेकर आते हैं शुरू में, तो वो फिर एक स्ट्रेसफुल होता है और वो स्ट्रेस किसके साथ होता है, मुब्तदा के साथ। और इसी तरह जब आप मफूल बिही को जुमले के शुरू में लेकर आ रहे हैं और उसके साथ आप इया को अटैच कर रहे हैं तो ये जो का की दमीर होती है या हु की दमीर या जो भी आपके पास दमीर आ रही है सेंटेंस के स्टार्ट में वो फिर स्ट्रेसफुल हो जाती है। जुमले में थोड़ा सा फर्क इस तरीके के साथ आता है जो आपको लिखा हुआ शायद कहीं ना मिले, लेकिन ये चीज़ें जबान की जानने के बाद फिर इंसान को पता चलती है। अब एक हमारे पास हदीस है उसमें भी कुछ चीज़ें हमें हमारी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उन तमाम चीज़ों के साथ उनमें थोड़ी थोड़ी हमें जुमला इस्मिया की मिसालें मिल रही हैं कुछ फेलिया की, वो हदीस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें जिस्म में एक लोथड़ा है अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। ये वो हदीस है कि अला व इन्न फिल जसद मुद्गतन, जब आपके पास जुमला है अला व इन्न फिल जसद मुद्गतन, ये आपके पास जुमला जुमला इस्मिया आ गया है क्योंकि आप देखें इन्ना से स्टार्ट हो रहा है और फिर फिल जसदी मुबतन, चलें आप इसको आप डिफाइन करें कि वह इन्ना हरफ ताकीद हो गया फिल जसदी मुबतन, ये क्या है? अला जो है वो खबरदार के लिए होता है, एक तंबीह का वो है हुरूफ में से आता है, हाँ जी। ये जो या है ये स्ट्रेस जो आपके पास दमीर के साथ आया है उस स्ट्रेस को ये शो कर रहा है कि सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं या सिर्फ हम तुझसे मांगते हैं, तो ये जो एक स्ट्रेस है उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है इसके साथ, ठीक है। ये जुमला अला व इन्ना फिल जसदी मुबतन, इसमें आप देखें इन्ना हरफ ताकीद है तो बाकी जो जुमला है उसको डिफाइन करें फिल जसद और मुबतन, ये क्या है? इन विंटर वेकेशन में आप लोगों ने बहुत घूमा घूमी की है तो सारा कुछ मेरा ख्याल है दिमाग से बिल्कुल ऑफ हुआ है। हाँ जी जुमला इस्मिया, लेकिन इसको आप डिफाइन करें फिल जसद क्या है मुबतन क्या है। यह जो जुमला है ये जुमला मुशब्बा बिल फेल के साथ जब ये शुरू हो रहा है तो फिर हम इसको जुमला इस्मिया से ये इस्मु इन्ना और खबरु इन्ना में चेंज हो गया है। देखिए मुशब्बक बिल फेल का हमने ये देखा था कि जो इन्ना व अखवातिहा जो सारी हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो हमारी हमारा मुब्तदा होता है वो हालत नसब में होता है, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें कि मुबतन आपके पास हालत नसब में आ रहा है, तो ये आपके पास मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर, ठीक, और फिल जैसा खबर है। एक चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखें कि जो आपके पास जार मजरूर होगा ज़र्ब के साथ आ रहा होगा जुमला इस्मिया में, वो चाहे शुरू में आ रहा है चाहे आखिर में आ रहा है, आप उसको बगैर सोचे समझे आप उसको खबर कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़र्ब के साथ और जार मजरूर की जो तरकीब है इसमें मुब्तदा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फिल जसद है ये हमारे पास खबर है, और मुद्गतन जो है ये हमारे पास इस्मु इन्ना है, फिल जसद खबरु इन्ना है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका वो क्या है, इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, यहाँ पे अब आपके पास जो है वो जुमला फेलिया की मिसाल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इदा सलाहत, इदा सलाहत जो है ये अब जो है चूंकि सलाहत आपके पास फेल माजी है लेकिन इसके साथ जब इदा शामिल हो गया तो आप इसको क्या कहेंगे, इसका मीनिंग आप मुजारे में करेंगे। सलाहत होता है कि वो ठीक हो गया, यानी माजी में ठीक हो गया, पास्ट की बात है, लेकिन जब आप कहेंगे इजा सलाहत जब ठीक होता है, यानी वो मुदगा, अब यहाँ पे सलाहत क्यों मोनस में आया, क्योंकि ये जो सलाहत है वो मुदगा की तरफ जा रहा है। वह इन फिल जसदी मुदगतन, मुदगतन इजा सलाहत, ये जो मुदगतन है यानी जिसम में जो एक गोश्त का लोथड़ा है ये जब ठीक होता है तो आप क्या कहेंगे, इदा सलाहत, जब वो ठीक हो जाता है, ये मुदारे में इसके ट्रांसलेशन होगी, अब इसकी फेल माजी में नहीं होगी क्योंकि इदा इसके साथ में शामिल हो गया है। इदा जब फेल माजी के साथ आता है तो वो मुदारे का मीनिंग देता है, या वो हाल और या फिर मुस्तकबिल के मीनिंग में जाता है। सलहल जसद कुल्लु, सलहल जसद कुल्ला, सलाह फेल, अलजसदु फाइल, और कुल्ला जो है ये आपके पास कुल्लहु मफूल भी में आ जाता है। फिर इससे जो अगला जुमला है वो हमारे पास है वइदा फसदत, फसदल जसदु कुल्लु कुल्ला, फसदा का मीनिंग होता है कि जब बिगाड़ आता है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पास जो फेल माजी है वो इजा के साथ आ रहा है, तो वह इजा फसदा, तो जब वो बिगड़ जाता है, यहाँ पे भी आप इसका जो ट्रांसलेशन है वो मुबारे में करेंगे, फसदल जसदु, फसदा फेल, अल जसदु फाइल, और कुल्ला जो है वो फिर आपके पास मफूल आ जाता है। और अला वही अलफल, अब यहाँ पे सबसे आखिर में उस मुद्वा को, उस लोथड़े को एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है, अला वही अलफल, खबरदार कि वो दिल है। यहाँ पे आपके पास रियल फल, ये आपके पास मुब्तदा और खबर जुमला इसमें आ रहा है। हाँ जी, जो सलाहा है, सलाहा फेल फाला की दाए पे, और फसदा भी फेल है, फसदत उससे मुअन्नस में, ये भी फेल है आपके पास फाला की दाए पे, ठीक है। अब ये रिपीटेशन किसी स्टूडेंट ने मांगी थी कि मुद्वतन इसमें इन्ना, مضغتن مضغتن اسم انا ہی ہے اور جو فلم جسد ہے وہ آپ کے پاس خبر و انا ہے. تو اس سینٹنس میں ہمارے پاس جو خبر ہے وہ پہلے آ گئی ہے خبر و انا, اور جو اسم و انا ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم سینٹنس میں جو مبتدا ہے اس کو نکرہ لانا مقصود ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں تبھی ہم اس کو نکرہ لا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا فعل مضارع ہے جس کو ہم تھوڑا سا ابھی دیکھیں گے کچھ علامات. انشاءاللہ اس کی جو پوری گردان ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے, لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں اس کلاس میں کہ ہمارے جو زمانے ہیں وہ عربی میں ہوتے تین ہی ہیں, لیکن چونکہ ہم اس کی اگر بنانے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں پھر ہمارے پاس زمانے جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں, یعنی فعل ماضی جس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور فعل مضارع. اب جو لیکن جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں اب ایک ہی فعل ہوتا ہے, ایک ہی صیغہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو حال اور مستقبل یہ دو چیزیں شو کر رہا ہوتا ہے. تو اصل میں زمانے تین ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ دو لفظ ہوں گے جس میں آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ فعل ماضی کا ہے, اور فعل مضارع کا جو ایک ورڈ ہوگا یا تو وہ حال کو شو کرے گا اور یا پھر وہ مستقبل کو شو کرے گا. یہ پھر ہمیں کانٹیکسٹ ہی بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر حال کو شو کر رہا ہے یا مستقبل کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی ہمارے پاس جو فعل مضارع ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ تین بیسک کلمہ ہوتے ہیں ہمارے پاس. فعلا جو کہ ہم نے ایک دائے دیکھی ہے کہ ہر ہمارے پاس جو تین روٹ ورڈز ہیں وہی اس کے اندر بھی ہوتے ہیں فعل مضارع کے اندر. اور اس میں ہمارے پاس علامات ہوتی ہیں کچھ جو کہ فعل کے شروع میں استعمال ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے پاس چار علامات ہوتی ہیں فعل مضارع کی. ایک حمزہ, نون, یا اور تا, یہ چار ہمارے پاس علامات مضارع ہوتی ہیں اور یہ زبر کے ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان علامات مضارع کے اوپر آپ کو زبر ملتی ہے. تو اگر ہم پہلی دائے کے ساتھ اس کو دیکھیں فعل مضارع کو, تو ہمارے پاس آتا ہے یفعلو یفعلانی. اب آپ کو جو اعراب ہے وہ خود سے لکھنے پڑیں گے. یفعلون تفعلوا تفعلان اور يفعلن, یہ جو آپ کے پاس چھ سیگے ہیں یہ آپ کے غائب کے سیگے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن کے جو آپ کے چھ سیگے ہیں وہ یہ ہیں, یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو تمام کے تمام غائب کے سیگے ہیں اس میں جو مذکر کے تمام سیگے ہیں اس میں آپ کو علامت مضارع جو ہے وہ یا مل رہی ہے, یفعلوا یفعلان یفعلون, یہ تینوں آپ کے پاس تھرڈ پرسن مذکر کے تین سیگے ہیں جو کہ یا کے ساتھ سٹارٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ مؤنث میں دیکھیں تو آپ کو تفعلوا تفعلانی تا کے ساتھ مل رہے ہیں, لیکن جو اس کا جمع کا صیغہ ہے یفعلن وہ یا کے ساتھ ہے. تو اس کے اعراب کو بھی بہت دھیان سے لکھ لیجئے گا, یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلن. फा इसमें तमाम साकिन है हमारे पास फा कलिमा, और जो अलामत मुबारे है वो फतहा के साथ जबर के साथ आ रही है। अब हम हाजिर के सीगों को देखते हैं, वो हमारे पास है तफालू तफालानी। अब आप इसमें आपको इसमें जो सीगे हैं वो कुछ रेपिटेशन के साथ भी नजर आएंगे, तफालूना तफालू तफालानी तफालूना, और फिर मौनस के तफालीना तफालानी और तफालीना। तफालू तफालानी तफालूना ये सेकंड पर्सन मुजक्कर के तीनों सीखे हैं, फिर तफालीना तफालानी तफालना ये जो हैं आपके मुअन्नस के सीखे हैं। अब आप इसमें देखें कि आपके जो सेकंड पर्सन के तमाम सीखे हैं वो ता के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, यानी उसमें जो अलामत मुजारे है वो आपकी ता है। फिर जो मुतकल्लम है उसके सीखे अगर हम देखें तो अफालू और मफालू। अब आप इसमें देखें कि जो तफालू का सीगा है वो आपके पास मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और मुजक्कर हाजिर के लिए भी, ये सेम सीगा है इन दोनों के लिए। फिर इसी तरह तफालान को अगर आप देखें तो ये आपके पास मुअन्नस गायब तस्निया, मुजक्कर हाजिर तस्निया और मुअन्नस हाजिर तस्निया, इन तीनों के लिए सेम सीगा तफालान का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर अलामत मुजारे जो हमने हमजा और नून देखी है उसमें आप देखें कि जो आ की अलामत मुजारे है वो सिर्फ एक सीगे में मिलेगी अफालू में, और ना की जो अलामत मुजारे है वो सिर्फ आपको एक सीगे में मिलेगी प्लूरल के, तस्निया और प्लूरल दोनों नफालू के सीगे में मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम जो जमा के सीगे हैं सिर्फ जमा के सीगे थर्ड पर्सन के भी और सेकंड पर्सन के भी उनको देखें अगर हम, तो आप देखें एक सीक्वेंस क्या बनता है, यफालूना यफालना। ओके यफालूना यफालना तफालूना तफालना, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा यफालूना यफालना तफालूना तफालना। इसको आप पूरा एक जो गर्दान लिखने का तरीका है उससे आप अगर अपने पेज के ऊपर लिख के फिर इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली देख के और फिर एक रट्टा तो ज़रूरी होता है गर्दान में, आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे तो एक डाय इंशाल्लाह याद हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप जो बाकी आपके रूट वर्ड्स हैं उनको आपको लाना इनके ऊपर इस दाय के ऊपर फिर मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम यहीं तक अपना लेसन एंड रखते हैं, कोई सवाल हो किसी का तो पूछ लें, और होमवर्क में आप लोग ऐसा करें कि फेल मजहूल को आप ढूंढें कि वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है कुरान मजीद में, उसकी आप 5 एग्जांपल्स ढूंढें। जो पिछले 2 होमवर्क्स हैं उनके साथ ये तीसरा होमवर्क है कि आप फेल मजहूल को ढूंढें 5 एग्जांपल्स उसकी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो फेल मुबारे हैं उसको कुरान मजीद में से भी ढूंढेंगे। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा, और भी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद इसका होमवर्क इंशाल्लाह हम लेंगे। ओके, मुझे असल में बिल्कुल याद नहीं है कि क्या होमवर्क था, शायद एक ही होगा। चलें, जो भी था वो भी दीजिएगा, और जो फेल मजमून है वो वाला उसकी 5 एग्जाम्पल्स के साथ। चले ठीक है, एक ही होमवर्क हुआ होगा मुझे, बिल्कुल होमवर्क के बारे में भूल गई, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने होमवर्क कोई दिया था। ठीक है, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي ठीक है, أوكي السلام عليكم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر بشرا, آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے, برکت عطا فرمائے, اور تمام اسٹوڈنٹس کا بھی جزاکم اللہ خیر کثیرہ آپ کی پارٹیسپیشن کا الحمدللہ. تو چلیے اب ہمارا حدیث کا سیشن ہے, انشاءاللہ ہم پہلے دو درود پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اچھا, آج جو ہماری باب ہم حدیث نمبر 1049 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے, کتاب السلم. ٹھیک ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ آج ہمارا سٹارٹ ہوگا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ, انشاءاللہ حدیث کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مختصر صحيح بخاري, اس میں پیج نمبر 649, کتاب السلم. یہ تجارت کی خاص قسم ہے, اس سے پیچھے ہم نے کتاب البیوع کہا تھا. تو سلم کیا ہوتی ہے؟ مستقبل میں کسی جنس کی مقررہ مقدار کی ادائیگی پر طے شدہ معاوضہ پہلے وصول کرنا سلم یا سلف کہلاتا ہے. سلف کے لفظ میں آپ کو پتا ہے نا کہ پچھلی بات ہے, سلاب لفظ بھی اسی سے ہے, اور سلم پورے کو سلم یعنی پورا سونپ دینا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جنس کی نوعیت, مقدار, بھاؤ اور تاریخ ادائیگی مجلس بیع میں ہی طے کر لی جائے تو یہ بیع جائز ہے. کیا سمجھ آیا؟ مستقبل میں کسی جنس کی مقررہ مقدار کی ادائیگی پر طے شدہ معاوضہ پہلے وصول کرنا. اج سلم فی کیلی معلوم, معین پیمانے میں سلم کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ والناس یسلفون فی الثمر العام والعامین فقال من سلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم وفی روایت عنہ الى اجل معلوم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ میوہ جات میں ایک یا دو سال کی میعاد پر سلم کیا کرتے تھے, یعنی پھل جب آتے تھے نا, جیسے کھجور ہے یا انگور ہے, تو ایک سال یا دو سال کی میعاد پر سلم کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جو کوئی پھلوں میں سلم کرے, اسے چاہیے کہ معین پیمانہ یعنی خاص طور پہ وزن جس میں ہوتا ہے اور معین وزن کے حساب سے کرے. ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس سے یوں ہے کہ میعاد مقرر کر کے بے کرے یعنی وقت کا تعین ہو کہ یہ کتنی دیر کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی. جو چیزیں پیمانہ بھر کر دی جاتی ہیں ان کا پیمانہ معین کر دیا جائے. پہلے آپ کو تھا نا پیالوں میں وزن ہوتا تھا, کلوز میں, اس طرح چیزوں میں ڈال ڈال کے وزن کرتے تھے. اور جو اشیاء تول کر دی جاتی ہیں ان کا وزن طے کر لیا جائے. اس طرح کچھ اشیاء پیمائش اور کچھ گنتی کے حساب سے دی جاتی ہیں اور ان کی مقدار اور تعداد معلوم کر لی جائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی باریکیاں ہمارے دین میں بتا دی گئیں. بس آپ دیکھیں کہ کوئی پھل ہے تو وہ سارا ایک ساتھ تو نہیں بکتا نا, تو اب مستقبل میں ادائیگی ہوگی, لیکن آج اس کی ہر چیز مقرر مقدار کی ادائیگی وغیرہ سب کچھ طے ہو گیا. پروفٹ رکھ کے کچھ چیز بیچتی, ادائیگی بعد میں ہوگی لیکن یہ کہ وہ اس کی ہو گئی. تو اس طرح کی چیز کو یہاں ڈسکس کیا گیا, یعنی اس میں چیز کے بدلے چیز ہوتی ہے نا, پیسہ نہیں ہوتا. تو آج اس چیز کی جتنی قیمت ہے یا جو واپس کسی سے لے رہے ہیں وہ طے ہو جائے. یعنی سمپل سی بات ہے, دیکھیں کہ کسی کے ساتھ دھوکا یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے, بس یہ بات ہے. السلم الی من لیس عندہ اصل, اس شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال ہی نہیں. عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال ان کنا نسلب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی الحنطہ والشعیر والزبیب والتمر. حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت ابو بکر اور عمر کے دور خلافت میں گیہوں, جو گیہوں کیا ہوتا ہے, گندم, جو بارلے, کشمش, کشمش کیا ہوتی ہے, سوکھا انگور, اور کھجوروں کی بے سلم کیا کرتے تھے. قیمت ادا کرنے والا رب السلم یعنی رب کہتے مالک کو, جنس ادا کرنے والا مسلم الی اور جنس کو مسلم فی ہی کہتے ہیں, یہ ان کی ٹرمینالوجی. یعنی جو مالک ہے وہ رب ہے, جو ادا کر رہا ہے جنس اس کو مسلم الی, الی کہتے ہیں نا ٹورڈز اس کی طرف, اور جس کو دی جاتی ہے مسلم فی, جنس کو, یعنی وہ جو چیز ہے. بے سلم کے جواز کے لیے مسلم علیہ کے بعد جنس کا ہونا ضروری نہیں. حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بے سلم ہر شخص سے کی جا سکتی ہے, خواہ مسلم فی یا اس کی اصل اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو. ففی روایت عنہ قال کن نسلب نبیت اہل شام فی الحنطتی والشعیر والزبیب فی کیل معلوم الى جل معلوم فقیل له الى من کان اصله عندہ قال ما کن نسلهم عن ذلک. حضرت ابن ابی اوفا انہما سے ہی ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم شام کے کسانوں سے گیہوں, جو اور کشمش میں ایک معین پیمانے کے حساب سے ایک معین مدت تک کے لیے سلم کرتے تھے. ان سے کہا گیا آیا جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا اس سے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ان سے یہ بات نہ پوچھتے تھے. تب آپ دیکھیں یہ بالکل سمپل سی ٹرم تھی جس میں آپ کو صرف دو تین احادیث ہی ملی. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب لیتے اور دیتے وقت دونوں طرف سے وزن معلوم ہو, اس کی کتنی قیمت ہے, ادائیگی بعد میں ہوگی بٹ آپ نے ہر چیز معین کر لی, تو ادھار پہ ایک قسم کی چیز گئی ہے لیکن یہ کہ اس کا وقت کے بڑھنے کے ساتھ پروفٹ نہیں بڑھے گا. سود میں کیا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ بڑھ جاتا ہے. یا جیسے آج کچھ لوگ کیش پہ چیز دیتے ہیں تو سستی دے دیں گے, کوئی پیسے بعد میں دے گا تو دیر سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ حساب لگاتے ہیں کہ پیسہ آج اگر 1 لاکھ روپے بازار میں لگایا ہو تو 2000 روپے پروفٹ ملتا ہے. مثلاً اب کسی کو ایک چیز دی, وہ کہتا ہے کہ آج یہ چیز مجھے دے دو تو یہ 1 لاکھ کی ہے, بٹ اگر تم اس کا 1 مہینے کے بعد مجھے قیمت دو گے تو یہ چیز 1,01,000 کی ہے. وجہ کہ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ 1,000 جو ایکسٹرا اس نے مجھے دیر سے دینا ہے, اگر یہ آج مجھے دے دیتا اور مارکیٹ میں اس کو بزنس میں لگاتا تو اس کے بدلے میں مجھے اتنا پیسہ ملنا تھا تو میں اس طرح لے رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ بہت باریکیوں کے ساتھ ہے, لیکن وقت کے بڑھنے کے ساتھ پیسے کا بڑھنا بہرحال سود ہوتا ہے. تو ادھار اور کیش کے قیمت میں 19-20 سال کا فرق کس سوچ کے ساتھ کیا جائے کہ پیسہ ہاتھ میں آنا یا پیسہ ہاتھ میں نہ آنا, تو پھر اس کی گنجائش ملتی ہے. मुझे पता है कि आपके मतलब के ये टॉपिक्स नहीं है, आपने ना कभी किया ना करना है, लेकिन आप यहाँ से ये तो देखे ना कि हमारे दीन ने हर बात को डिस्कस किया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये खुशी की बात है। अगला बाब है बाब शुफा, पेज 61। शुफा के बयान में, शुफा कहते हैं शराकत दारी या हमसाए का हक, हक के तमल्लुक, तमलीक क्या था, मलकियत होना, बवक्ते बै शरीक या हमसाए को जबरन मुंतकिल होना जो मुआवजा अदा करके अपनी मिल्क में लाया जा सकता है, ये गैर मनकूला जायदाद में होता है। शराकत दार या हमसाए का, बस आपका घर है उसके साथ दूसरा बंदा हमसाए में रहता है, या किसी कारोबार में आप दो पार्टनर्स हैं, अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर चीज बेचना चाह रहा है तो दूसरा नहीं बेच रहा, एक घर छोड़ना चाह रहा है दूसरा नहीं, तो दूसरे को फिर मजबूरन वो चीज करनी पड़ती है, वो कहता है अच्छा तुम अपनी चीज मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो गैर मनकूला जायदादें कौन सी होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ना, यानी प्रॉपर्टीज में अमूमन ये होता है, ठीक है। तो अर्दु शुफा थी अला साहिबिहा, शुफा को शफी पर पेश करना, शफी कौन होगा जिसके साथ आप शुफा कर रहे हैं। अनबी राफे रजी अल्लाह अन्हु मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु जा इला साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु फकाल लहू अता मिन्नी बैतय मिन दारिका فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع لقد أوتيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما آتيتكها بأربعة آلاف وأنا أوتى بها خمسمائة دينار حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے سعد رضی اللہ عنہ تم میرے دونوں مکان جو آپ کے محلے میں واقع ہیں خرید لو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی قسطوں میں۔ حضرت ابو رافع نے کہا مجھے تو ان دونوں کی قیمت 500 اشرفیاں ملتی ہیں، اگر میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو 4000 میں ہرگز نہ دیتا، خصوصاً جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں۔ آخر کار انہوں نے وہ دونوں مکان حضرت سعد کو ہی دے دیے۔ سمجھ آ گئی نب تو بات کلیئر ہے بالکل۔ امام بخاری کا موقف ہے کہ ہمسائے کے لیے حق شفا ہے خواہ جائیداد میں شریک نہ ہو۔ امام شافعی کے نزدیک صرف اس پڑوسی کے لیے شفا ہے جو جائیداد میں شریک ہو، دوسرے کے لیے نہیں۔ امام بخاری نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے مطلق طور پر ہمسائے کے لیے حق شفا ثابت کیا، چنانچہ اس حدیث سے امام بخاری کی تائید ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہ تھے، یعنی دلیل کی بات کرتے تھے صرف ان کے قول کو لے کر وہ بات کو مان نہیں لیتے تھے۔ تو کبھی کوئی لینا، لیکن انہوں نے انکار کر کو چھوڑ دیا. اس شخص نے اس کے پڑھیں گے تو آپ سب کو پتا ہے اس حدیث کا، آئی ایم شیور. چلیے، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان تلك ثلاثه رحت ممن كان قبلكم حتى اووا مبيت الى غار فدخلوه فن خدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدل الله بصالح اعمالكم. فقال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبك قبلهما أهلا ولا مالا فنابي في طلب شيء يوما فلم أرخ عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوكهما فوجدتهما نائمين وكرهت وجهك ففرجنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فان فرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت أم كانت أحب الناس إلي فردتها نفسها فأمتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأتيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفز الخاتم إلا بحقه فتحرجت من البقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فارق ابتغاء وجهك ففرجنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأتيتهم أجرهم غير واحد ترك الذي له وذهب فسمرت أجره حتى كسرت منه الأموال فجاني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزي بي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر صحیح بخاری. آج ہمارا ٹاپک مانا تھا پھیر دینا. حال یحول ماحول لفظ ہم بولتے ہیں نا، تو حوالہ کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی فقہ میں سے کسی کے قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کر دینا حوالہ کہلاتا ہے. بات سمجھے؟ کسی نے میرا قرض دینا تھا، اب میں نے تو اس سے لینا تھا نا، تو آپ کہتے ہیں آپ ان سے نہ لیں، پاکستان میں ان کے بھائی سے لے لیں. آپ کہتے اچھا ان کا بھائی مجھے دے گا؟ آپ کہتے دیں گے، بیچ میں آپ حوالہ لے لیتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں. سمجھ آئیے؟ جیسے یہاں سے آپ اکثر پیسے بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ادھر دے دیتے ہیں آپ وہاں دے دیں، اس کو بھی حوالہ کہتے ہیں نا. وہی بات ہے. تو پہلا مکروز محیل کہلاتا ہے. اس معاملے میں محیل کی رضامندی شرط ہے. جس کی طرف قرض منتقل ہوا اسے محال علیہ کہتے ہیں, یعنی جس نے اصل میں قرض دینا تھا نا وہ ذمہ دار ہے اس میں ان ساری چیزوں کا. اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی, اذا احال علی ملی فلیس له رد, جب کسی مالدار پر حوالہ کیا جائے تو اس مالدار کو واپس کر دینے کا حق نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الغنی ظلم واذا اتبی احدکم علی ملی فلیطبع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کوئی کسی مالدار کے پیچھے لگا دیا جائے, یعنی فلان شخص قرض ادا کرے گا تو پیچھے لگ جانا چاہیے. یہاں سے دیکھیں کہ قرض ادا کرنے کا کتنا اجر ہے. پیچھے لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ قرض لینے والے کو یہ حوالہ قبول کر کے اصل مقروض کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس معاملے میں محال علیہ کی رضامندی ضروری نہیں, یعنی دوسرے پہ وہ ڈال دے گا کیونکہ اس نے اس سے لینا تھا. پھر آگے دیکھیے کہ اذا حال دین المیت علی رجل جائز, جب کوئی شخص میت کے ذمے قرض کو دوسرے کے حوالے کر دے تو جائز ہے. مثلا میت تو فوت ہو گئی نا, تو کوئی کہتا ہے اچھا اس کا قرضہ میں دوں گا یا اس کا بیٹا دے دے, تو یہ جائز ہے. عن سلمۃ بن اقوى رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, اس اوتی ابھی جنازۃ فقالوا صلی علیہا فقال هل علیہ دین قالوا لا قال فهل ترک شیئا قالوا لا. کیا تھا وہ, نہ کسی کا دینا نہ لینا, نہ چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ نہ قرض ہے. قالوا لا فصلی علیہ, تو آپ نے اس پہ نماز پڑھی. ثم اوتی ابھی جنازۃ اخرى فقالوا یا رسول اللہ صلی علی قال هل علیہ دین قال فهل ترک شیئا قالوا ثلاثه دنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثه فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثه دنانير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتاده صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. آپ کوشش کیا کریں کہ اتنی اتنی باتیں سمجھ آئیں. بہت سمپل عربی ہے, اور حدیث پڑھنے کا ایک گول یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو عربی زبان پڑھنی بولنی کم از کم پڑھ کے سمجھنی تو آ جائے نا. دیکھیے گا اس پہ, اور جب پڑھتی ہے نا میں عربی, تو آپ اس وقت نوٹ کیا کریں کون سا لفظ مجھے سمجھ آ رہا ہے کون سا نہیں, اور آپ جب ترجمہ پڑھوں گی نا تو پھر آپ ان لفظوں پہ غور کریں گے, تو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ لفظ پہلے سے سمجھ آ رہے ہوں گے. صرف ایسے بلائنڈلی سنتے نہ جائیں, غور کیا کریں, اور کچھ بھی نہ سیکھیں نا تو صرف عربی سیکھ لیں تو بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحابی تھے یہ, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, کتنے میں ایک جنازہ لایا گیا. لوگوں نے عرض کیا آپ اس کی نماز پڑھا دیں. آپ نے پوچھا اس پر کچھ قرض تو نہ تھا, لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے, لوگوں نے کہا نہیں. تب آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. دیکھیے آپ پوچھ رہے ہیں بار بار نا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا, لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ نے پوچھا اس پر کچھ قرض ہے, عرض کیا گیا ہاں. پھر آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے, لوگوں نے کہا تین اشرفیاں, تو آپ نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد تیسرا جنازہ لایا گیا, لوگوں نے عرض کیا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے, لوگوں نے عرض کیا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اس پر کچھ قرض ہے, لوگوں نے کہا تین اشرفیاں قرض ہے. آپ نے فرمایا پھر تم خود ہی اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, میرے ذمہ اس کا قرض ہے. تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو ہمارا ٹاپک یہ آخری بات تھی کہ مرنے والے کے قرض کو ادا کرنے کی اگر کوئی نیت کر لے تو پھر وہ کر سکتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ قرض کا معاملہ انتہائی سنگین ہے, اسے شدید ضرورت کے پیش نظر ہی لینا چاہیے, اور جب بھی گنجائش ہو اسے ادا کر دے. آج لوگ کہتے ہیں لے لو دینا کس نے ہے واپس, اللہ تعالیٰ معاف کرے, قیامت کے دن کی پکڑ ہے, اور یہ تو مجھے لگتا ہے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے. پھر اگلا دیکھیں, قول اللہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اللہ تعالیٰ کا فرمان, جن سے تم نے قسمیں کھا کر قول اقرار کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہو قیل لہو ابلغک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خلف فی الاسلام فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا, کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ اسلام میں معاہدہ یعنی بھائی چارہ نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں بیٹھ کر قریش اور انصار میں معاہدہ یعنی بھائی چارہ کروایا تھا. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الکفالہ کے تحت لائے ہیں, جبکہ صاحب تجرید کون ہے جنہوں نے یہ مختصر کتاب پائل اپ کی, انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. ابتدائی اسلام میں اس معاہدہ بھائی چارہ کی بنا پر ایک کو دوسرے کا وارث بنایا جاتا تھا, اب وراثت کو ختم کر کے صرف باہمی تعاون کی بنیاد پر اس معاہدے کو برقرار رکھا گیا. چنانچہ لا حلف فی الاسلام میں یعنی وراثت دھکے وراثت کی نفی ہے. مراد یہ کہ اب چونکہ وہ ختم ہو گئی نا بات, اب تو وراثت میں حصہ ملنے لگا, اس لیے پھر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع, جو شخص میت کی طرف سے قرض کا کفیل ہو اسے رجوع کی اجازت نہیں ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاء مال البحرین قد آتیتک ہاکذا و ہاکذا فلم یجیء مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر فنادى من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ او دینا فلیاتنا فاتیته فقلت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا و کذا فحصل لي حسية وقال أدها فأددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تمہیں اس قدر دوں گا, لیکن بحرین کے مال سے پیشتر ہی رسول اللہ کی وفات ہو گئی. پھر جب بحرین سے ان کا مال آیا تو ابو بکر صدیق نے اعلان کیا, جس شخص سے رسول اللہ نے کچھ وعدہ فرمایا ہو یا اس پر کسی کا قرض ہو تو وہ میرے پاس آئے. چنانچہ میں نے ان سے جا کر کہا کہ رسول اللہ نے مجھے اتنا دینے کا وعدہ فرمایا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ بھر کر مجھے دیا اور فرمایا کہ شمار کرو. میں نے شمار ہدے وعدوں کے ذمہ دار ٹھہرائے تو ان کو اللہ کے نبی کے وعدوں کو پورا کرنا لازم تھا اور اس کو انہوں نے پورا کیا. تو آپ دیکھیں سمپل بات تھا, ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی نے کسی کا قرض دینا تھا, وہ خود نہیں دیتا, کسی دوسرے کو جس سے اس نے لینا تھا یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اب مجھے اس کو دینا تو یہ جائز ہے, اور جس کے ذمہ لگا دیا جائے اس کو پھر کر دینا چاہیے, یعنی وہ اس سے پیچھے پلٹ نہیں سکتا. اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تعالی وغنامم فتح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری, اس میں سے آج ہم پڑھیں گے کتاب الوکالہ. وہ نام ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے عام طور پہ نہیں پڑھے ہوتے کتابوں میں, ویسے کچھ چیزوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے. تو یہ ساری تجارت ہی کی قسم ہے, پیج 664 ہے کتاب الوکالہ, وکالت کے بیان میں. اب کئی لوگ سوچیں گے کہ وکیل بننا یا لائر بننا اس سے مراد ہے, حالانکہ کیا ہے, لغوی طور پر وکالت کا معنی ہے سپرد کرنا. شریعت میں کسی آدمی کا دوسرے کو اپنا کام سپرد کرنا وکالت کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ دوسرا اس کام کو بجا لانے کی استعداد کا مطلب کیا, مطلب اس کا اہل ہو اور لیاقت رکھتا ہو. سپورٹ کرنے والے کو موکل اور جسے کام سونپا دے اسے وکیل کہتے ہیں. تو آپ میں سے ہے کوئی وکیل کسی کے گھروں میں, کسی وکیل کو کبھی ہائر کیے؟ تو آج آپ وکالت سے متعلق پڑھیں گے, یعنی کیا ہم کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں, اور بنا سکتے ہیں تو اس کی کیا شریعت میں حدیں ہیں. فی وکالت الشریکی, ایک شریک کا دوسرا بھی نام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دی تاکہ وہ آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دی جائیں. تقسیم کے بعد بکری کا ایک بچہ رہ گیا جس کا انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تو خود ہی اس کی قربانی کر دے. حضرت عقبہ بن عامر کا بھی ان قربانی کے جانوروں میں حصہ تھا اور وہ دیگر صحابہ کے ساتھ ان میں شریک تھے. پھر انہی کو دوسرے شرکا کے لیے تقسیم پر معمور کیا گیا. اب اس حدیث سے آپ کو کیا پتا چلا ہے؟ سب کو دی, ٹھیک ہے, پہلے آپ عقبہ بن عامر کو دی, کہا کہ صحابہ میں بانٹ دیں, ایک باقی رہ گیا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ تم اس کو رکھ لو. تو اب آپ دیکھیں کہ عقبہ بن عامر کو باقیوں کے ساتھ بھی ملا, لیکن یہ چونکہ اس کام میں ایک قسم کے امپلائی بن گئے کہہ لیں, یا ذمہ دار بن گئے, یا انہوں نے کچھ کام کیا تو ایکسٹرا کا آپ نے انہی کے ساتھ ڈال دیا. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ اگلی بات سے اور بھی بات سمجھ آئے گی. اذا اکثر رائی اول وکیل شاطن تموت او شیئن یفسد ذبح او اسلح ما یخاف علیہ الفساد. جب چرواہا یا وکیل کسی بکری کو دیکھے کہ مر رہی ہے تو اسے ذبح کر دے, یا کوئی چیز جو خراب ہو رہی ہو تو اسے درست کر دے. ان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کان اسلہم غنم ترعى بسلئ فبصرت جاریۃ لنا بشاۃ من غنمنا موتا فکسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسله وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك او ارسل فامره باكلها. حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس بکریاں تھیں جو سلا پہاڑ پر چرا کرتی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے تھے نا, کیونکہ اور تو کوئی روڈ سائنس ہوتے نہیں تھے نشانیاں لگانے کے لیے, تو پہچان کے لیے نام کتنا اہم ہے. یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے. ہماری ایک لونڈی نے دیکھا کہ ایک بکری مر رہی ہے تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو ذبح کر دیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کا گوشت مت کھاؤ تاکہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو دریافت کرنے کے لیے بھیجوں. پھر اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا قاصد بھیجا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا. حدیث میں اگر سے چرواہے کا ذکر ہے تاہم وکیل کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان دونوں کو امین سمجھ کر امانت ان کے حوالے کی جاتی ہے. اس سے معلوم ہو کہ ایسی صورت میں چرواہے یا وکیل پر کوئی زمان نہیں ہوگا. کیا سمجھ آیا؟ تھوڑا سا حدیث کو گو تھرو کرے. بکریاں تھی پہاڑ پہ چرا کرتی تھی, ایک بکری مر رہی تھی. اب مر جاتی تو مردار ہو جاتی نا, تو اس نے اس پر پتھر توڑا اور بکری کو ذبح کیا, یعنی اس کو اسلامی کے لیے ذبح کر دیا. حضرت کعب نے لوگوں سے کہا کہ اس کا گوشت مت کھاؤ یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی سے نہ پوچھوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام شک والی چیز نہیں کھاتے تھے. جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب وہ بکری مر جاتی تو ضائع ہو جاتی نا, تو کسی نے بچا لی. اب کعب بن مالک کی چونکہ پاس وہ بکریاں تھیں تو اب کعب کی جگہ آپ یہاں وکیل رکھ لیجئے, تو وکیل پہ بھروسہ کیا جاتا ہے نا, تو اس لیے پھر اس کو کچھ اگر اس کا فائدہ دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. الوکالت فی قضاء الدیون, قرض ادا کرنے کے لیے وکیل بنانا. اب ہمارے ذہن میں اصل میں جو وکیل کا ایک ٹیپیکل سسٹم ہے نا, آج اس کو بھول جائے, یہاں بالکل ڈے ٹو ڈے بات ہے. اب یہاں تو لائر بننے سے پہلے 5 سال پڑھنا پڑے گا نا. یہاں ایسا نہیں ہے, کسی بات میں میں آپ کو اپنی چیز دے کے جاتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ اس کی وکیل ہیں, مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو تو اس سے آپ بچا لیں. جیسے آپ دیکھیں نا, وہ بکریاں تھیں تو کسی نے ان کے ذمہ لگا دی, تو وہ بکری مر رہی تھی تو کیا کیا جائے؟ مالک کو فون کریں گے تو اتنے میں تو بکری مر جائے گی, یہ مطلب ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انسان وکالت کرتا ہے. کسی کو آپ کرنسی دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پاکستان پہنچا دیں, کسی کے پاس سیور رکھ دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اس میں آپ سارے اپلائی کر سکتے ہیں. اگلا ہے قرض ادا کرنے کے لیے وکیل بنانا. وکالت عن قضاء الدیون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاه فغلد فهم به اصحابه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ آتُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنَّتِ فَقَالَ آتُوهُ فَإِنَّ مِنْ خیریکم احسنکم قدام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے سخت الفاظ میں آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا. اس پر صحابہ کرام نے اسے مارنے کا ارادہ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، صاحب حق ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اسے اتنی ہی عمر کا اونٹ دے دو جس عمر کا اس کا اونٹ تھا. لوگوں نے کہا کہ اس عمر کا اونٹ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر عمر کے اونٹ موجود ہیں. آپ نے فرمایا وہی دے دو، کیونکہ تم میں اچھا وہ ہے جو خوبی کے ساتھ قرض ادا کرے. کیا پتہ چلا کہ قرض کی ادائیگی فوری طور پر کرنا ضروری ہے؟ ممکن ہے کہ وکیل بنانے سے اس میں کچھ دیر ہو جائے تو یہ بات قابل معاہضہ نہیں. نیز یہ بھی معلوم ہو کہ قرض کی ادائیگی میں غائب کی وکالت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی جو شخص وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ حاضر کے مقابلے میں غائب کی وکالت بالاولا جائز ہے. بات سمجھ گیا نا؟ جو خود موجود نہیں تو اس کے ساتھ. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا دینا تھا اس سے اچھا دیا، تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. ایک تو ہے کہ لینے والا اچھا مانگے وہ سود ہوگا، قرض دے کر زیادہ مانگے وہ سود ہے، پر آپ خوشی سے اس کو اور بڑھا کے دے، مثلا کسی کی اونٹنی لی تھی اب اس سے اچھی سود اونٹنی دے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا. اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز، اگر کسی قوم کے وکیل یا سفارشی کو کچھ ہبہ دیا جائے تو جائز ہے. عام طور پہ ہبہ دے دیا جائے ایسے موقع پہ جہاں کوئی کام نکلنا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ رشوت. لیکن یہاں کہانی دوسری ہے. عن المسور ابن محرمت رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءہ وفد حواسن مسلمین فسألوہ ان يرد الیہ من والہم وسبیتہم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال وقد كنت استانيت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشره ليله حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله غير راضي اليهم الا احدى الطائفتين فقالوا فاننا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله تعالى بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يتجب بذلك تا کی زیر ہے یا کی بھی زیر ہے دونوں کے ساتھ آ رہا ہے أن يتجب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على خزه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري منازل منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه انہم قد تیبو و اذنو. طویل روایت ہے، اور جب بھی ایسی ہوتی ہے تو اس میں واقعہ ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ اللہ کے نبی اتنی لمبی بات ویسے نہیں کرتے تھے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خوازن کے لوگ جب مسلمان ہو کر آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ خواست کی ان کے مال اور قیدی واپس کر دیے جائیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچی بات پسند ہے، لہٰذا تم لوگ ایک بات اختیار کر لو، قیدی واپس لے لو یا مال. میں تو مدت سے تمہارا منتظر تھا. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر 10 دن سے زیادہ ان کا انتظار کیا. پھر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہی چیز واپس دیں گے تو انہوں نے کہا ہم اپنے قیدی واپس لیتے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے شایان شان تعریف کرنے کے بعد فرمایا تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں، لہٰذا اب جو کوئی خوشی سے واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے، اور جو شخص اپنے حصے پر قائم رہنا چاہے وہ اس طرح کہ اب جو پہلی فتح ہم کو اللہ دے اس میں سے اس کا معاوضہ دے دیں تو اس شرط پر دے دے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بلا معاوضہ دینا منظور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کون اس امر پر راضی ہے اور کون نہیں, بس تم لوگ واپس جاؤ اور تمہارے سردار تمہارا پیغام ہمارے پاس لائیں. چنانچہ وہ لوگ لوٹ گئے. آخر کار ان کے سرداروں نے اپنے اپنے لوگوں سے بات کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ وہ راضی ہیں. انہوں نے قیدی واپس کرنے کی بخوشی اجازت دے دی ہے. اب اس میں کیا ہوا, وفد حوازن اپنی قوم کی طرف سے وکیل اور سفارشی بن کر آیا تھا اور رسول اللہ نے انہیں اپنا حصہ ہبا کر دیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وکیل کو دوسروں سے ایکسٹرا چیز دی جا سکتی ہے. اذا وکل رجلا فترك الوکیل شيئا فاجازه الموکل فهو جائز. جب کسی کو وکیل بنایا جائے پھر وکیل کسی چیز کو چھوڑ دے اور موکل اسے منظور کرے تو جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاتی رمضان فانی آتن فجعل یخذ من الطعام وقلت لأرفعنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی محتاج وعلی ولی فخلیت عنہ فاصبحت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحة قال اللہ شکا حاجة شدیدة و ایالا. آیت الکرسی والی. فرحمت لہو قال اما انہو قد کذبک و سیعود فعود لکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود فرستہ فجا یخسو من التعمی فہستہ فقلت لارفانک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعنی فانی مختاج وعلی اعال لا اعود فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك وقلت يا رسول الله شكا حاجه شديده وايالا فرحمته فخليت سبيله قال اما انه كذبك فسيعود فرستته الثالثه فجعل يخصو من الطعام فخذته فقلت لأرفعنك إلى كرسيه الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية يعني آية كام تك فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل كثيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي من اولها حتى تختم الايات الله لا اله الا هو الحي القيوم. يعني وہی بات پوری لفظ بلفظ بیان کر رہے ہیں. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكان أفرس شيئا على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان. کتنی دفعہ یہ حدیث ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر میں سنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی فہم دیکھیں, عام بات جو دکھتی ہے نا لیکن یہ اس کو کسی دوسرے اینگل سے سمجھتے ہیں. تو امام بخاری نہ صرف محدث تھے بلکہ وہ ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے صدقہ فطر کی حفاظت کا حکم دیا. میرے پاس ایک شخص آیا اور لپ بھر کر اناج لینے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ محتاج ہوں اور مجھ پر میرے بچوں کا بار ہونے سے سخت ضرورت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سخت حاجت بیان کی اور اپنے بال بچوں کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا، لہذا میں رسول اللہ کے فرمان کے پیش نظر کہ وہ پھر آئے گا اس کا منتظر رہا۔ چنانچہ وہ پھر آیا اور دیکھیے ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ہوگا۔ خیر وہ پھر آ گیا اور لک بھر بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا، اور وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر میرے بچوں کا بڑا بار ہے۔ بار سے مطلب کہ بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، اب میں پھر نہ آؤں گا۔ اب کے بھی میں نے اس پر ترس کھایا اور چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ نے پھر پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اس نے سخت ضرورت پیش کی اور بچوں کا ذکر کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا، چنانچہ میں تیسری بار اس کا منتظر رہا اور پھر وہ پاس نہ سکے گا۔ میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ نے پوچھا تمہارے قیدی نے گزشتہ شب کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے کہا میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں جس سے اللہ تمہیں نفع دے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھ سے کہا کہ جب اپنے بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک نگران تمہارے لیے مقرر ہو جائے گا، صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور صحابہ کرام تو نیکی کے فرشتے ہی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس مرتبہ تم سے سچ کہا ہے اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تین شب تم کس سے گفتگو کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ تو ہم نے سنا، اس سے بہت ساری باتیں ہم تفصیل میں سمجھتے ہیں، لیکن یہاں امام بخاری سے کیا لے کر آئے کہ صدقہ فطر ابو ہریرہ کے ذمہ تھا، وہ وکیل تھے، وہاں ضامن تھے۔ صدقہ کسی کو دینے کے لیے وکیل نہ تھے، تاہم یہ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں انہوں نے کچھ کمی کی کہ شیطان کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے اس فعل کو جائز قرار دیا، یعنی وہ امانت میں تھے نا، تب اس میں انہوں نے دے دیا، اب وہ مال ان کا تو نہیں تھا نا۔ تو یہ دیکھیے امام بخاری کا فہم کتنا واضح ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھائی ہے تو اس میں سے کسی کو دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا ہو تو جس کے پاس وہ چیز رکھائی جائے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے اذا بال وکیل بین فاسدا فبیعہ مردود، اگر وکیل بیع فاسد کرے تو مسترد ہوگی، یعنی ایسی تجارت کر دے جو غلط ہے، سستے بہت ساری بیچ دے، کسی نے سونا دیا تو کہا میں نے سارا بیچ دیا، یہ ہو گیا تو غلط چیز نہیں اس کی مانی جائے گی، صحیح چیز مانی جائے گی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء بلال رضی اللہ عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنیجی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این هذا؟ قال بلال کان عندی تمر ردی فبیت منه ساعین بساعین لیتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك ابو ابو عین الربا عین الربا لا تفل ولكن اذا اردت ان تشتري فبئ التمر ببيع اخر ثم اشتري به۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برنی قسم کی عمدہ کھجور لائے، آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ بلال نے کہا میرے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں، میں نے ان کے دو سا کے عوض اس کا ایک سا لیا ہے تاکہ رسول اللہ انہیں تناول فرمائے۔ آپ نے فرمایا توبہ توبہ، یہ بالکل ہی سود ہے، یعنی اچھی کھجور لے لیے دوسری دی ہے، ڈبل لے لیے بے شک، لیکن آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ یہ جائز نہیں ہے، چیز کے بدلے چیز یہ نہیں کر سکتے، اچھا یہ میری بلی جو لی ہے تو تم 2 کلو لے لو اور میں 1 کلو لے لوں، آپ نے کہا یہ تو درست نہیں، ایسا نہ کیا کرو، اگر تم آئندہ کھجور خریدنا چاہو تو پہلے اپنی کھجور کو بیچو پھر اس کی قیمت کی وجہ اچھی کھجوریں خریدو، سمجھ آ گئی؟ پہلے جتنے کی اس نے لینی ہے وہ لے لے، پھر اس میں جتنی آتی ہے، ضروری نہیں کلو کے بدلے کلو آئے، کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ کسی پہ بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ پتا کیا چلا کہ سودی معاملہ کسی صورت بھی برداشت نہیں، اس حدیث میں اگرچہ واپس کر دینے کا ذکر نہیں، تاہم مسلم ہے کہ ان کھجوروں کو اپنے کھا کے واپس کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غلط چیز کسی کی قبول نہیں کی جائے گی. الوکالت فی الحدود، حد لگانے کے لیے کسی کو وکیل بنانا. عن عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال جی بن نعمانی او ابن نعمانی شاربا فعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی البیت یضربوہ قال فکنت انا فی من ضربہ فضربناہ بالنعالی والجریدی. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نعمان یا ابن نعمان، ہم نعمان پڑھتے ہیں، یہاں نعیمان ہے بیسیکلی نا، یاد ڈلتی ہے، نعیمان یا ابن نعیمان کو شراب نوشی کے جرم میں پیش کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گھر میں موجود تھے ان کو حکم دیا کہ اس کو مارے. حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو مارا، ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے اس کو پیٹا تھا. حضرت نعمان بن عمر شریک غزوہ بدر اور خوش طبع انسان تھے. رسول اللہ نے گھر میں موجود لوگوں میں انہیں حد لگانے کے لیے وکیل مقرر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ شرابی پر حد لگانے کے لیے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہ کیا جائے گا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہوئی بھی تو اس کو دنیا میں ہی ان کو پاک کر دیا گیا. تو یہ چند چیزیں تھیں جس کو آپ آج کی ٹپیکل ٹرم وکالت یا لائرزم پہ نہ بھی لیں تو اس سے کیا خلاصے میں نکلا کہ جب کوئی کسی کی چیز کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ بھی ہو، تو اس کا مختار ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ کرے، غلط سودا کر دے تو وہ پھر نہیں مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، الحمدللہ ابھی ہم نے اپنا آج کا لیسن پورا کیا. بیچ میں جو ہماری ایک حدیث یعنی 1057 جو تھی، اس کی ٹرانسلیشن ہم نے نہیں دیکھی اور اس کے بعد ایک حدیث اور مسنگ تھی، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ منڈے اس کو یہاں پر کلاس میں ہم پلے کر دیں گے. اور آج کا جو آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہے وہ ہے حدیث نمبر 1053 باب الشفعاء سے. اور یہ حدیث جو ہے کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. یعنی عن عائشة رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی بے شک میرے لیے ہیں جا رہے ہیں دو پڑوسی، فإلى أيهما پس ان دونوں میں سے کس کی طرف اہدی میں ہدیہ بھیجوں. قالا یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الى طرف اقربهما من کی بابا، یعنی وہ اس کے ان دونوں میں سے اس کے جو کہ تمہارے دروازے کے قریب ہیں. رائٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، اقربهما یعنی قریب ہے ان دونوں میں سے، من کا ان دونوں میں سے، اقربا قریب ہے ان دونوں میں سے، من کی بابا تم سے دروازہ. رائٹ، تو دونوں میں سے جس کا دروازہ قریب ہے اس کو اس کی طرف ہدیہ بھیجا جائے. رائٹ، تو یہ حدیث انشاءاللہ تعالی ہماری الحمدللہ ڈیلی پریکٹس میں بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اسے اپنا ایز اے ہوم ورک لیں گے. تو حدیث نمبر 1053 انشاءاللہ اس ویک کا ہمارا ہوم ورک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. یہاں پر رک جاتے ہیں، ٹائم پورا اوپر ہو گیا ہے، بلکہ آج اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ سب کے لیے کا لکھ لیں اپنے ہاں. آمین اللہ آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت أن تطاع اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد